رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیکھتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیکھتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي رحمة شفيع أمة مالك جنة سراپا رحمة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں مدنی چینل کے طویل عرصے سے چلنے والے سلسلے احکام تجارت کے ساتھ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احکام تجارت نامی یہ سلسلہ انڈسٹریز کو، مختلف پروفیشنز کو، صنعتوں کو، پیشوں کو، مختلف مارکیٹس کو، بازاروں کو کور کیا کرتا ہے، اور اس میں ہونے والے مختلف سودے ہیں، ڈیلز ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں، ان پر شرعی رہنمائی ہمیں اس سلسلے میں الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب شریعت مطہرہ کی روشنی میں مستند اور محتاط جواب ہمیں الحمدللہ عطا فرماتے ہیں. اور یہ سلسلے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جو سلسلے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل کی جو ٹیم ہے، یہ اس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، مارکیٹ کے جو کسٹمرز ہیں، کلائنٹس ہیں، یا جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے جا کر یہ مربوط ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے جو اصل میں پریکٹیکل سچویشن ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. جو لوگ ان ڈیلز میں انوالو ہوتے ہیں، جو لوگ ان سودوں میں کا حصہ ہوتے ہیں، ان سودوں کا، انہیں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہ جو دنیاوی اعتبار سے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں انہیں تشویش ہوتی ہے یا سوال کھڑا ہوتا ہے ان کے ذہن میں، الجھن ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے، تو وہ ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ حاصل کرتے ہیں اور ویڈیوز کی صورت میں، کالز کی صورت میں شریعت مطہرہ سے جو سوالات ہیں ان کے، وہ لے کر آ جاتے ہیں، اور پھر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمیں اس کا جواب عطا فرماتے ہیں. کچھ سلسلوں کے بعد ہمارا یہ ذہن ہے کہ فوکسڈ سلسلے کرنے کے بعد ہم ایسا سلسلہ ضرور کیا کریں گے انشاءاللہ، جس میں آپ کی کالز کو بطور خاص توجہ دی جائے، اور جو آپ کے الجھنے ہیں انہیں سلجھنوں میں تبدیل کرنا کا جو ذہن ہے اسے ہم عملی جامہ پہنا سکیں. مفتی صاحب جو ہے وہ ان کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، زیادہ دیر انتظار نہیں کرواتا. پھر ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے جو میں مفتی صاحب نے وہ ہمیں دینا ہے، اس سے میں پردہ نہیں اٹھاؤں گا، وہ تو آپ مفتی صاحب سے ہی سنیے گا. پہلے ذرا حال احوال لے لیتے ہیں. اہلن و مرحبا، خیریت سے مفتی صاحب؟
الحمدللہ رب العالمین.
تو ایسا کیا لے کر آئے ہیں جو ہمیں، ہمارا دل کو بھی روشن کرے اور نسبت کے حوالے سے بھی ہماری عظمت اور اہمیت ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے، اور سلسلے کے حوالے سے اس کا تعلق بھی ہو؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 22 جمادی الثانی جو ہے،
جی جی،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک کا دن ہے.
مرحبا.
کسی دن بھی آپ کا ذکر خیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو دن ہوتے ہیں یہ یاد منانے کے لیے ایک سہولت کے پیش نظر منائے جاتے ہیں.
ایجوکیشن میں ری انفورسمنٹ کا بھی کانسیپٹ ہے مفتی صاحب، آپ نے شاید مدنی چینل کے ناظرین نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ایک کتاب میں کوئی موضوع ہے، تو پارٹ ون میں جو پڑھایا گیا ہے پارٹ ٹو میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کا ابتدائی طور پر کچھ نہ کچھ ایسا خلاصہ ہوتا ہے، اچھا ٹیچر پچھلے سیشن کا کچھ نہ کچھ خلاصہ بیان کرتا ہے، پھر آگے لے کے جاتا ہے، ذہن کو کنیکٹ بھی کر دیتا ہے اور معلومات گویا کہ تازہ ہو جاتی ہیں، ری انفورسمنٹ. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ہے نا بار بار یہ بزرگان دین کی یادیں، ان کی سیرتیں، ان کی عادتیں یہ ری انفورس ہوتی ہیں؟
نہیں، ایک تو اصل میں اعتراض یہ ہوتا ہے نا کہ دن خاص کیوں کیا گیا ہے؟
جی جی،
تذکرے کے لیے، ذکر خیر کے لیے، قرآن و سنت میں تو ایسی کوئی تاکیدیں نہیں ہیں. بلا شبہ تاکیدیں تو نہیں ہیں،
ٹھیک،
لیکن یہ مسلمانوں کا ایک عمل ہے اور مسلمان جس عمل کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے.
سبحان اللہ،
یہ پورا اصول ہے. اور یہی وہ بحث ہے کہ جہاں بدعت کے نام پر کسی کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے اور دال اور مدل قرار دیا جاتا ہے، یہ فرق مد نظر نہ رہے تو اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو بزرگان دین جو ہیں ان کے جو ایام منائے جاتے ہیں تو ان کے ایام کے اندر ایک سہولت کے پیش نظر، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں عرفی طور پر ایک دن خاص کر لیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ جناب ان کا دن اس دن میں ہی منایا جا سکتا ہے، آگے پیچھے نہیں منایا جا سکتا.
اوکے اوکے،
اس کی بہت واضح مثال گیارہویں شریف ہے کہ پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کے گھروں میں گیارہویں شریف کی جو محافل ہیں اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے منعقد ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے،
کوئی گیارہویں کے مہینے میں کرتا ہے تو کوئی اگلے مہینے میں کرتا ہے، کوئی اس سے پہلے کرتا ہے، کوئی گیارہویں کے دن ہی کرتا ہے، کوئی آگے پیچھے کرتا ہے.
ڈیفینیٹلی،
تو یہ ہوتی ہے سہولت کے پیش نظر. اب جو ہماری عظیم ہستیاں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، تو مسئلہ اب یہ ہے کہ بہت سارے بزرگان دین ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ ان کی ہی یاد میں پورا بیان کرنا، اور جیسے مثال کے طور پر جو محافل ہوئی ہوں گی مساجد کے اندر،
جی جی،
وہ سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہوئی ہوں گی.
ٹھیک ہے،
فوکس کیا گیا ہوگا.
جی ہاں جی ہاں،
تو یہ اگر فوکس نہ کیا جائے تو جو نئی نسل ہے، جو اور لوگ ہیں جو نہیں جانتے، ان تک یہ پیغام نہ پہنچے. تو یہ سہولت کے پیش نظر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ آج جا کر جو ہے وہ اغیار نے اختیار کیا ہے. خیر، ان کے تو اور مقاصد ہیں، فادر ڈے اور مدر ڈے اور فلاں ڈے، تو وہ تو اور مقاصد ہے کہ وہ ان کے لیے ایک ہی دن ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارا جو یادیں ہیں، جو تذکرہ ہے، جو احترام ہے، جو تقدس ہے، وہ سب دینی ہوتا ہے. جب بھی ان کا ذکر آتا ہے عقیدت سے ہمارے سر خم ہو جاتے ہیں،
الحمدللہ.
لیکن ایک اہتمام کے ساتھ جو روشنی ڈالی جاتی ہے ان کی سیرت پر، وہ ایک خاص دن میں ڈالی جاتی ہے. تو اب سلسلہ احکام تجارت، سیرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو دیکھیے اس تعلق سے میں عرض کروں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے.
کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ. اور اتنے بڑے متقی اور ایسا بڑے تاجر، ماشاءاللہ، کیا بات.
متقی تاجر تھے، پرہیزگار تاجر تھے. آپ کی سیرت مبارکہ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں،
جی جی،
لیکن ایک واقعہ جو ہمیں یو ٹرن سکھائے گا،
ہمیں یو ٹرن سکھائے گا
بلا شبہ.
اوکے،
ایک تاجر ہوتا ہے نا کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود، معلومات ہونے کے باوجود، اس کے دل کے اندر عزم نہیں آتا،
ہمت نہیں پکڑتا
کہ میں یہ چیز چھوڑ دوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے.
جی جی،
بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا.
اوکے،
اور وہ کام کاج کیا کرتا تھا، کمائی کیا کرتا تھا.
ٹھیک،
تو غلام کی کمائی پر مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ جو فارمولا طے تھا وہ خراج کے طریقے سے ایک حصہ آپ کو آ کر دیا کرتا تھا.
اوکے، یعنی اس کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ اس طرح کا تھا.
ویسے تو ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، غلام کی ساری آمدنی جو ہے نا وہ مالک کی ہوتی ہے، پھر بھی کچھ جزوی طور پر ایگریمنٹس ہوتے ہیں.
اوکے اوکے،
تو اس نے مطلب کہ کمائی کر کے لا کر دی.
ٹھیک،
تو پھر کہنے لگا ایک مرتبہ کہ میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کیا کرتا تھا.
اب یہ جملہ مجھ سے ہمیں سمجھائیے، زمانہ جاہلیت اور کہانت،
مطلب قبول اسلام سے پہلے.
اچھا، یا
جب اسلام کی تعلیمات نہیں آئی تھی اس سے پہلے وہ پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا، اب یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا.
اس میں بہتوں کے لیے درس بھی ہے جملے میں.
تو اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ علم تو اتنا نہیں آتا تھا، بس اٹکل پچھو سے میں کام کیا کرتا تھا.
ٹھیک.
اور جس کو علم آئے بھی اس کے لیے بھی آمدنی جائز نہیں ہے.
صحیح.
تو اب ہوا یہ کہ میں نے ایک شخص کو کوئی بات بتائی تھی کہانت کے طور پر.
ٹھیک.
بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس کی اجرت باقی تھی.
اوکے.
تو اس نے کل مجھے اجرت لا کر دی تھی، اور کل جو میں نے آپ کو آمدنی دی، یا میں نے جو آپ کو آمدنی دی اور آپ نے جو اس سے جو کچھ
استعمال کیا
ہے، یہ جو آمدنی تھی یہ اس کہانت کی رقم کی آمدنی تھی. آپ نے فوراً جو ہے وہ منہ میں ہاتھ ڈالا اور قے کی، تاکہ وہ جو آمدنی تھی اس کے جو اجزاء آپ کے اندر اترے وہ باہر نکل سکے. تو یہ ہے عزم، کہ پتا چلا کہ مال حرام ہے، مطلب ایک نہ جانتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا، آپ نہیں معلوم تھا. جب پتا چلا
تو فوراً
کرنا وہ واجب نہیں ہے، لیکن حرام مال سے نفرت. اور یہ بھی پتا چلا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے،
بہت خوب.
حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. آج بھی اگر آپ کسی آستانے والے کو کہیں کہ جی یہ تو کہانت ہے، یا ٹی وی پر بیٹھ کر پیشن گوئیاں کرنے والے کو کہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ کہانت ہے، یہ ناجائز چیزیں ہیں، تو آج کل تو ایک سے ایک مولانا جو ہے وہ میدان میں آیا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے کہانت کر رہا ہوتا ہے، وہ ناجائز پیشن گوئیاں کر رہا ہوتا ہے. وہ تمام باتیں ہوتی ہیں جس سے احادیث طیبہ میں منع کیا گیا ہے. تو یہ پورا واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ ایک تاجر کو بالخصوص اور بالعموم ہر مسلمان کو حلال و حرام کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے.
ماشاءاللہ. میں سب کالز کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک گوشہ اور اسے بھی فل کر دیجئے، کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ جو اس طرح کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، بھلے نام یا ٹائٹل کوئی بھی لگا ہو، مقام کوئی بھی ہو، بہت عالیشان دکان ہو یا بہت عالیشان اسٹوڈیو، یعنی ان کے پاس جو کال کر رہا ہے، جو جا رہا ہے اور ان سے کہانت کروا رہا ہے، اس طرح کی عجیب و غریب پیشین گوئیوں پر اکسا رہا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ مدنی پھول دے دیں.
اصل میں العوام کالانعام ایک عربی کا محاورہ ہے.
جی جی.
کہ عوام جو ہیں وہ ان کی کیفیت بعض اوقات چوپایوں جیسی ہوتی ہے، وہ کچھ سمجھ بوجھ نہ رکھنے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور بس ان کے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، جو چاہے وہ ان کو کرنے کو مل جائے. تو بلا شبہ جو غیب کی خبریں پوچھنا ہے، پوچھنے والا بھی جو ہے نا اس میں وہ گنہگار ہوگا. اور ایک شخص بیٹھ کر جو کہانت کے اعتبار سے پیشن گوئیاں کرتا ہے، تو اس سے وہ پوچھنا بھی گناہ کا کام ہوگا.
ٹھیک
ہے. اجرت لیتا ہے تو اجرت دینا بھی گناہ کا کام ہوگا.
بہت خوب بہت خوب. پہلے کالر کی طرف چلیں مفتی صاحب، آج کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ. جی، آج کے پہلے سائل کون ہیں اور کون سا موضوع ہے جس پر وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ چلیے پہلی کال لے کر دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبرکاتہ.
محمد کاشف بول رہا ہوں، گجرانوالا سے نا، واپٹا ٹاؤن سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ نئے ٹون وغیرہ بن رہے ہیں نا، یہ ٹون کی نئے کی جو فیلے وغیرہ ہیں نا، یہ خرید و فروخت صرف ایک فیل فارم بھیجتے ہیں 10 روپے کا، اس کے اوپر نوٹ لگا ہوا ہے، وہ کچھ 25,000 سے شروع ہوتی ہے، کبھی وہ لاکھ کی ہو جاتی ہے، کبھی وہ 1.5 کی ہو جاتی ہے، کبھی وہ 3 کی ہو جاتی ہے، کبھی وہ 4 کی ہو جاتی ہے، کبھی پھر 2.5 کی ہو جاتی ہے، کبھی وہ 2 کی ہو جاتی ہے، کبھی پھر وہ 1,00,000 روپے کی ہو جاتی ہے. وہ فیل ایک جو ہے فارم، کیا وہ لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے
شاہی رحمت مجید کا دیجیے مہربانی. نیکسٹ کوشچن، اس کے بعد جواب کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، پھر اگلا اسپیل لیں گے. جی، اگلے سائل کون ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سمور رضا آداب تاریخ عرض کر رہا ہوں حضور، صادق پرامہ مدینہ تلوریہ ملتان سے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم باغات کا کاروبار کرتے ہیں، کنوں کا بھی اور آموں کا بھی. بالخصوص آم کے کاروبار کے لحاظ سے جو وپاری ٹھیکے پر لیتے ہیں آم، وہ پتے ابھی ہوتے ہیں اسی وقت لیتے ہیں، کچھ بور ابھی ہوتا ہے اس وقت خریداری کر لیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ جب پھل واضح ہو جائے تب خریداری کرنی چاہیے. مفتی صاحب اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ خریداری ٹھیکے والے باغات کی کب کی جائے.
ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. فارمنگ کی انڈسٹری سے کوشچن ہے یہ، ایگریکلچر. یہ جو فائلنگ والا جو ٹرانزیکشن اور جو سچویشن انہوں نے بتائی ہے ہمارے کاشف بھائی نے، اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہے؟
پاکستان میں کچھ سالوں کے وقفے کے بعد
جی جی
ایک مرتبہ پھر پراپرٹی کا جو لین دین ہے یہ بڑھ گیا ہے.
ٹھیک ہے،
نئے پروجیکٹ بھی
لانچ ہو رہے ہیں،
لانچ ہوئے ہیں، اور جو پہلے سے موجود کالونیاں ہیں ان کے بھی ریٹ کافی اس سے بڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، اور بوم آ گیا انڈسٹری،
تیزی آئی ہے وہاں.
جی جی،
اسی طریقے سے امارات کے اندر بھی یہ کام کچھ عرصے سے سست تھا، خاص طور پر 2008 میں جو مارکیٹ کریش ہوئی تھی.
جی جی،
لیکن اب وہاں بھی یہ مارکیٹ تیزی سے اٹھ رہی ہے.
اوکے اوکے.
فائلنگ کا کام انہوں نے مثال دی، ٹاؤن کوئی بن رہا ہے تو پلاٹوں پر ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے عجیب و غریب طریقے مارکیٹ میں آئے ہیں کہ جس میں اعلی درجے کے شاطر دماغ استعمال کیے گئے ہیں.
صحیح.
اور ہلدی لگے نہ پھٹکڑی اور چوبے بھر جائیں ان کی، یہ فارمولے آزمائے گئے ہیں
اور سامنے والے کو پتا بھی نہ چلے.
اب ایسے لوگ جو کالونیاں یا اس طرح کے پروجیکٹ لانچ کرنے والے ہیں، ان کو تو پیسے کمانے ہیں، اور ان کو کوئی سروکار نہیں کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا جو ہے وہ تعلیمات ہیں. کیونکہ سننے کو ملتا ہے اور اخباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح سے جو پروجیکٹ سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی کالونیوں پر بھی قبضہ کرنے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتے، قتل و قتال سے بھی گریز نہیں کرتے، بدماشیاں کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو ان کا تو مقصد کمانا ہے، ورنہ اگر یہی لانچ کرنے والے شرعی رہنمائی لیں تو جن چیزوں پر شرعی اعتبار سے تحفظات ہوتے ہیں ان کا حل موجود ہوتا ہے
ماشاء اللہ.
اور دیکھا جائے تو یہ ایک حلال کام ہے.
جی جی،
زمین بیچنا، جائیداد بیچنا،
ٹھیک ہے،
کوئی شراب بیچنا تو نہیں ہے نا،
صحیح،
ایک حلال کام ہے.
جی جی،
لیکن ہے کیا کہ کچھ شرائط اور کچھ ضوابط کی بنیاد پر اس حلال کام کو بھی حرام کام بنا دیا گیا ہے.
اللہ اکبر.
جیسے بہت ساری کالونیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، ان کے مالک کے پاس پہلے وہ بینک سے سود پر قرضہ لیتا ہے،
صحیح،
اور پھر جو ہے وہ کالونی لانچ کرتا ہے.
صحیح،
اس نے خود اپنے اس کام کو اپنے حق میں حرام کر دیا ہے. دوسرے کے حق میں حرام ہوگا یا نہیں ہوگا
وہ الگ بحث ہے،
لیکن اس کے حق میں تو یہ کام حرام ہو گیا.
سود پہ کام کر رہا ہے،
سود پر قرضہ لے کر پھر پلاٹنگ خریدتا ہے اور پھر جو لوگوں کو بیچتا ہے.
جی،
تو سود پر قرضہ لینے کا اسے کس نے کہا؟ پھر جو خرابیاں، تین چار موٹی موٹی خرابیاں میں عرض کرتا ہوں.
ٹھیک ہے
بھائی، ایک خرابی تو یہ پائی جاتی ہے اس طرح کے کاموں میں کہ جی پیسے جمع کرائیے، پیسے جمع کرائیے، پیسے جمع کرا دیے. بھائی کس چیز کے پیسے؟ جی پلاٹ کی بکنگ کے. بھائی وہ پلاٹ کہاں ہے، وہ کالونی کہاں ہے، وہ پروجیکٹ کہاں ہے، پتہ ہی نہیں جناب.
ہوا میں
یہ ہم لانچ کریں گے بعد میں، ابھی سسپینس رکھا ہوا ہم نے.
صحیح
بھائی، یہ کون سا سودے کا طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے وہ بکنگ کیے جا رہے ہیں اور الف سے با نہیں پتا لوگوں کو کہ وہ پلاٹ ہوگا کہاں، وہ فلیٹ ہوگا کہاں، کس خطے میں ہوگا. خرید و فروخت کے جو بنیادی اصول شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں یہ اس کے خلاف ہے. آپ کیونکہ جائیداد کے اندر لوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر قیمت کم اور زیادہ ہوتی
ہے.
اور مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی پروجیکٹ ہے، ایک بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ سرجانی میں ہوگا، پتہ چلتا ہے وہ تو آپ کے نزدیک ہے. تو اب لوگوں کی جو وہ ہے آپشنز ہیں وہ کم ہو جائیں گے.
صحیح،
ایریاز دور ہونے سے، ایریا کی کیٹیگری دور ہونے سے بعض جگہوں پہ حالات خراب ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ نہیں. تو اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جناب اس طرح کے مطلب کئی پروجیکٹ آئے ہیں پروجیکٹ کا نام و نشان نہیں ہے, بکنگ پہلے سے شروع ہو گئی.
یس,
چھپایا جاتا باقاعدہ.
جی ہاں جی ہاں.
اچھا چلو بکنگ ہو گئی. اب کچھ وہ کام ہوتے ہیں جس کا تعلق پروجیکٹ لانچ کرنے والے سے نہیں ہوتا. میری ایک پروجیکٹ کے حوالے سے کرتا دھرتا سے بات ہوئی.
اوکے.
میں نے کہا آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے پروجیکٹ کی بکنگ کی ہے, آگے جو فائلوں پہ پیسے بڑھ رہے ہیں یہ لوگ خود آپس میں کر رہے ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب جناب وہی پروجیکٹ جس کی قرآن اندازی میں نام نکلنا ہے کسی ایک کا, اور پھر وہ سودا کرے گا اور وہ پلاٹ خریدے گا, اب کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ فائل جو فائل بھی نہیں ہوتی, وہ تو بکنگ کا پرچہ ہوتا,
پرچہ ہوتا ہے.
دس بیس ہزار روپے کا جو تھا وہ دو چار لاکھ پانچ لاکھ میں پہنچ جاتا ہے.
صحیح.
اور پھر پتا چلتا ہے کہ جناب قرآن اندازی میں نام ہی نہیں نکلا, وہ پیسے گئے
گئے.
اب جو پیسے یہ گئے کچھ بھی نہیں ملا, یہ کیا ہے؟ جوا ہے.
مطلب بنی تو بنی ورنہ
نہیں بنی. اب جس کا قرآن اندازی میں نام نکل آیا وہ اب آگے چلے گا. ٹھیک ہے جی, پلاٹ قیمت پتا چل گئی اس کو, اتنے کا پلاٹ ہے, کہاں ہے یہ بھی پتا چل گیا اس کو کہ جی فلاں ایریا میں پلاٹ ہے. وہ پلاٹ کہاں ہے؟ وہ پلاٹ کہاں ہے
اسپیسیفکلی؟ وہ جگہ کدھر ہے؟ وہ ایریا کدھر ہے؟
وہ کارنر پر ہے, وہ سائڈ میں ہے؟
صحیح.
ایک نمبر گلی میں ہے, وہ دو نمبر گلی میں ہے, وہ پانچ میں کہاں ہے؟
وہ پورے خطے کو دکھا دیا بھائی. یہاں
کچھ کالونیز ایسی ہیں جنہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ وہ پلاٹ کہاں ہے.
صحیح.
میرے ایک صاحب سے بات ہوئی, کہنے لگے جی میں نے لاہور میں جو ہے وہ بک کروایا تھا, اور ہوا یہ کہ میں آج تک جو ہے نا وہ کیس لڑ رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے واپس لے لو, یہاں پلاٹ بچا ہی نہیں ہے.
اللہ
پھر کیا مطلب کہ اس بات کا یقین ہے کہ جس نے یہ پلاٹنگ کی ہے اس کے پاس اتنے پلاٹ موجود ہوں جس نے اس نے بیچ دیے ہیں؟
صحیح.
اس وقت یقین ہوگا نا.
صحیح.
جب وہ بتاتے کہ بھائی یہ آپ کا پلاٹ ہے تو آپ کو پتا چل گیا ہاں یہ میرا ہے, اب کچھ بھی ہو جائے یہ میرا پلاٹ ہے.
ٹھیک ہے, ورنہ دس ہو اس کے پاس, دس کی زمین ہے, وہ بیس بیچ چکا ہے. صحیح.
ٹھیک ہے, یہ فراڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟
ایک بار
فراڈ اگر اس کو نہ کہیں, لیکن فراڈ کے جو امکانات ہیں اور جو چانسز ہیں وہ نہیں ہے تو کیا ہے؟
فتح جنگ میں تھا ایک دفعہ مجھ سے, مجھے وہ دور کہیں میں جا رہا تھا سفر میں, وہ پہاڑی کے دامن میں دور مجھے کسی نے دکھایا, بتایا مجھے کہ یہاں اس طرح کے بہت یعنی معاملات ہوئے ہیں, اور کہا کہ کسی نے اناؤنس کیا اور وہ پیسے بھی لے لیے, ترکیب وہ پلاٹ ہے کہاں ہے کہاں کہاں. بہت جب دباؤ ہوا تو وہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے نا اس کے دامن میں کوئی وہ بتا دیا کہ جی یہ زمین ہے. اب وہ وہاں تو میرے خیال میں برسوں لگ جائیں گے, وہ جنگل بیابان بیچ پہ پہاڑی کے دامن میں. وہ
پلاٹنگ کے نام پہ بہت دھوکے ہوتے ہیں, بہت دھوکے ہوتے ہیں. مطلب یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک ایک پلاٹ چار چار آدمی کو بیچ دیا جاتا ہے. وہی نا, جب آپ بتائیں گے نا کہ یہ پلاٹ ہے آپ کا, چلو بعض لوگ تو بتا بھی دیتے ہیں یہ پلاٹ ہے, لیکن وہ ہوتے ہی چیٹر ہیں.
صحیح.
وہ چار آدمیوں کو بیچ کے چاروں سے جو ہے نا وہ بیس بیس تیس تیس فیصد لے کے غائب ہو جاتے ہیں. پلاٹ کسی اور کا ہوتا ہے. پھر غیر قانونی کالونیاں ہوتی ہیں, وہ گورنمنٹ کی طرف سے الارٹ ہی نہیں ہوتی, پارک کی جگہ ہوتی ہے, کسی اور چیز کی جگہ ہوتی ہے, وہ بیچ دی جاتی ہے. تو جو یہ سوال کیا ہے فائلوں کے گھمانے کا, کوئی اتنا سمپل سوال نہیں ہے. اس کے کیا جو ہے نا وہ پس منظر ہے, کیا کالونی ہے, کیسی کالونی ہے, کیا شرائط و ضوابط ہیں, یہ سب چیزیں معلوم ہونے کے بعد ہی حلال یا حرام کا کہا جا سکتا ہے.
اوکے اوکے. یعنی آپ ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا نقشہ کھینچ دیا کہ فی زمانہ انڈسٹری میں یہ کام بھی ہو رہے ہیں اور یہ حلال کام بھی ہے. تو یہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ڈیٹیلز لے کر آپ دارالافتاء اہل سنت تشریف لے جائیے, یا نمبر پر جو ہم اسکرین پر چمکتے رہتے ہیں یا میل ایڈریس پر, وہاں یہ تفصیلات شیئر کر لیجئے, مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیجئے, اور وہاں سے جو انشاءاللہ پھر ڈیٹیلز دیکھ کر شرعی رہنمائی ملے گی اس پر آپ عمل کر لیجئے. اگلی طرف چلتے ہیں. جو ایگریکلچر سیکٹر کا سوال تھا, کنواں اور آم, یہ کنو اور آم کے وغیرہ کے متعلق انہوں نے کہا تھا, بور لگنے پر بھی ٹھیکا ہو جاتا ہے, خالی پتوں پر بھی ہو جاتا ہے, پھل آنے پر بھی ہو جاتا ہے, حقیقت میں کیا ہونا چاہیے, یہ ارشاد فرمائیے.
جو قواعد فقہ کرام نے بیان فرمائے ہیں
جی
ان کی روح سے جب پھل اتنے آ جائیں کہ وہ آفت سے محفوظ ہوں,
آفت سے محفوظ ہوں, یہ کلیا ہے, مین بیس ہے,
بیس ہے.
جی جی.
تو اتنا ضرور ہے, آفت سے محفوظ ہونا کس کو کہتے ہیں, کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ یہ ضرور سمجھ سکتا ہے کہ صرف بور کی بے نہیں ہو سکتی, بور بھی نہیں آیا ہے اس کیفیت میں. باغوں کے جو پھل بیچے جاتے ہیں وہ نہیں بیچے جا سکتے. پھل آ جائیں تو پھر بیچنے پڑیں گے. اگر کوئی اس کیفیت میں بھی خریدتا ہے جو کیفیت میں نے عرض کی, تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان پھلوں کو توڑے.
اوکے.
اب کسی نے جو نا وہ آم کے باغات میں پھل خرید لیے ہیں, تو اب وہ آم میں چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے, کیری بھی ابھی پوری نہیں بنی ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے, خرید و فروخت تو ہو جائے گی, لیکن جو شخص خریدتا ہے وہ انہیں پھر پرورش دیتا ہے مزید, دو مہینے, تین مہینے, چار مہینے, پورے سیزن میں انگیج رہتا ہے, نیا مال بھی آتا رہتا ہے. تو جو اس نے خریدا وہ تو اس وقت موجود تھا, مان لیا, اس کے بعد جو مال آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس کی خریداری میں نہیں تھا. تو لا محالہ اس نے کچھ ایسی چیزیں بھی خریدی ہیں جو
وجود میں نہیں آئی تھیں,
وجود میں ہی نہیں آئی تھیں. تو یہ فیلڈ بھی بہت نازک ہے.
اللہ,
جو یہ کام کرتے ہیں ان کا کام, ان کا انداز, مارکیٹ پریکٹس اپنی جگہ پر, لیکن علماء کرام سے رہنمائی لی جائے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن. اگلی دو کالز وہ ہمیں دیجئے, پھر مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے اسپیل پر چلیں گے. جی,
محسن بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی نے بینک سے لون لیا ہوا ہے, اس کے وجہ سے جو انٹرسٹ کی رقم کی انٹری آتی ہے ماہانہ وہ بھی انٹری مجھے کرنی پڑتی. اس کے علاوہ انٹرسٹ کی رقم کو بڑھانے کے لیے بینک کو لیٹر بھی ٹائپ کر کے دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بینک سے متعلق کوئی بھی لیٹر بنانا ہو, چاہے انٹرسٹ کے حوالے سے ہو یا کسی بھی صورت ہو, وہ بھی کرنا پڑتا ہے. جب یہ جاب جوائن کی تھی اس وقت میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ کمپنی جو ہے بینک سے لون لیا ہوا ہے.
اوکے, ٹھیک ہے, ایک سوال اور دیجیے پلیز.
محمد اندر بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ آج کل کمیٹی وغیرہ جو لگائی جاتی ہے, موٹر سائیکل اور یہ کاریں اور یہ انعامات ہوتے ہیں, ایک آدمی ہے اس نے 3,000 روپے دے کے اس نے موٹر سائیکل لے لی, اور ایک آدمی ہے اس نے 1,00,000 روپیہ دے کے پھر اس کو موٹر سائیکل ملتی ہے, جو کہ موٹر سائیکل ہے وہ ہم اس سے 50,000 یا 60,000 روپے کیا ایسا معاملہ ہے, یہ درست ہے کہ نہیں؟
اس سے پہلے سوال تھا
جی جی
کہ یہ جس سیٹ پر کمپنی میں جاب کرتے ہیں,
یس,
تو وہاں ان کو بینک میں ریکویسٹ ڈالنی پڑتی ہے یا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ لینا دینا پڑتا ہے؟ مثال کے طور پر ان کو ماہانہ لینا ہے تو یہ دیں گے کہ جی ہمارے اکاؤنٹ میں الگ کر دیا جائے, یا جو بھی کیفیت انہوں نے بتائی ہے, تو اس میں تو یہ سود کے مرتکب قرار پاتے ہیں. یعنی سود لینے دینے کے نہیں, سودی کاموں میں معاونت کے.
اوکے,
سودی کاموں میں معاونت کے مرتکب قرار پاتے ہیں. تو یہ کام ان کا جتنے حصے میں یہ کام, یہ ناجائز کہلائے گا.
اللہ اکبر. ٹھیک, یہ موٹر سائیکل والا جو ٹرانزیکشن انہوں نے بتایا ہے کہ 3,000 روپے دے کر کسی کو موٹر سائیکل مل جاتی ہے, اور کوئی 1,00,000 روپے دیتا ہے اور اسے موٹر سائیکل حاصل ہوتی ہے,
لکی کمیٹی کی طرز پر ہی ہے.
جی
جو
جی
ہم سمجھ پائیں تو لکی کمیٹی کے حوالے سے تو ہم اپنے سلسلے میں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کمیٹی میں بعض ایسی شرائط ہیں جو غیر شرعی ہیں, اس کی بنیاد پر یہ کمیٹی شرعاً جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اگلے کالر کو لیجیے, دو کالز اکٹھی لیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبرکاتہ وسلم.
میرا سوال یہ تھا کہ بال فلور مشین والے جو کہ گندم کو پیس کر آٹا بنا کر دیتے ہیں, تو وہ ایک من یعنی 40 کلو گرام گندم پیسنے کے عوض میں 3 کلو گرام یا 2 کلو گرام آٹا لیتے ہیں, آٹا کاٹ لیتے ہیں. اگر آپ کی گندم 40 کلو گرام تھی تو آپ کو 38 کلو گرام وہ آٹا دیں گے, 2 کلو گرام وہ اس کی اجرت کاٹتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ وہ اس طرح اجرت میں آٹا لے سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
سوال ہے, میں نے کمیٹی ڈالی تھی تو کمیٹی نکل آئی, اور میں نے عمرے کی نیت کی ہے, کمیٹی ختم ہونے میں بھی ایک سال ہے, تو کیا میں پیسوں سے عمرہ کر سکتا ہوں کہ نہیں, یا کمیٹی ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں؟
اوکے, ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی, اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ مختلف زندگی کے گوشوں سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ احکام تجارت کس طرح دیکھتے ہیں, اور سوالات پوچھنے کا جذبہ بھی الحمدللہ نظر آ رہا ہے. جی مفتی صاحب, یہ جو فلور مشین والی سچویشن انہوں نے,
چھوٹے شہروں میں یہ ہوتا ہے, قصبوں میں, بالخصوص دیہاتوں میں,
جی جی,
کہ لوگ جیسے گندم کا سیزن آج کل سندھ میں تو چل رہا ہے,
ٹھیک,
کٹائی ہو رہی ہے, پنجاب میں کچھ عرصے بعد شروع ہوگا, تو لوگ سال کی گندم خرید لیتے ہیں
ٹھیک ہے
اور اپنے گھروں میں اسٹاک کر لیتے ہیں
درست
اور پھر وہ گاہے بگاہے بورا بھر کر تھیلا وغیرہ بھر کر ایک من آدھا من چکی پر لے جاتے ہیں وہ گندم اور چکی پہ لے جانے کے بعد اس کی پسائی کرواتے ہیں
ٹھیک
تو اب جو فلور ملز کا چلن ہے بڑے شہروں میں جیسے کراچی میں چلن ہے تو یہاں چھوٹی فلور ملز موجود نہیں ہوتی بڑی ہوتی ہیں زیادہ تر
جی 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 جی
اور اگر چھوٹی ہوں بھی جو یہ آفر کریں گے ٹھیک ہے من آدھا من گندم لے ہم پیس دیں گے تو لوگوں کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی
کہ وہ پورے سال کی گندم کریں گے
اور نہ اچھی گندم ملنا اس دوران ممکن ہوتا ہے
ٹھیک ہے
اب گندم کی پسائی خود کرواتے ہیں انفرادی طور پر ہر گھر گندم خود پسواتا ہے ہماری فیملی نے جب کراچی آ کے نہیں بسے تھے اندرونی سندھ میں تھے تو ہمارا گھر کا بھی یہ معمول تھا
ٹھیک
سال کی جو ہے گندم لے لیتے تھے بڑا گھر تھا اور پھر گائے بگائے پسوایا کرتے تھے تو اب جو گندم پسواتے ہیں ان کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کتنے میں ایک من پیس کر دو گے اس کی قیمت کیا ہوگی چکی والے سے قیمت کا تعین کروا لیا جاتا ہے
اوکے
تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں 50 روپے لوں گا 100 روپے لوں گا
ٹھیک ہے
یہ ایک طریقہ ہے شرعاً اس طریقے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے پیسوں کے بدلے پسوائی میں
ٹھیک ہے چارجز لے لیے اس نے اپنے
جی اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک من میں نے گندم پسوائی
جی جی
تو چارجز میں نے دے دیے پھر بھی وہ ایک پاؤ کا کاٹ کاٹتا ہے ایک مثال ہے
اچھا
ایک پاؤ کا آدھا کلو کا اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں گندم کی پسائی کے دوران کچھ آٹا جل جاتا ہے
اوکے
جو آپ کا مال ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو یہ جو کاٹ کاٹنا ہے عرفاً یہ ایک رائج چیز ہے اور ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے
اوکے
تو یہ جائز ہے اس میں کوئی شرعی طور پر حرج نہیں ہے اس پر ہم ایک تفصیلی فتویٰ بھی لکھ چکے ہیں
صحیح
اب دوسرے طریقہ کار کی طرف آ جائیے
اوکے
کچھ لوگ پیسے نہیں دیتے اس کو پسائی کے بدلے میں جو پیسے بنتے ہیں اس کے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے گندم جو آپ پیسو گے تو آٹا ہی رکھ لیجیے گا آپ ایک مثال ہے 100 روپے اجرت بنتے ہیں
جی جی
تو وہ کہیں گے کہ 100 روپے کا جو آٹا بنتا ہے 2 کلو 2.5 کلو
وہ لے لو
وہ آپ کاٹ لو تو وہ 2-2.5 کلو لیس کر کے جو بکیا آٹا بنتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے
ٹھیک
اب دیکھا جائے تو یہ بڑا ہی ایک عقلی طور پر کوئی اس میں مذائقہ سمجھ میں نہیں آتا ایک شخص تھا اس نے اپنی مرضی سے دو طریقے اس کے سامنے تھے
صحیح.
ایک کے بجائے اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا لیکن ہماری عقلیں اپنی جگہ پر ہم پابند ہیں قرآن و سنت کے
الحمدللہ
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص حدیث مبارکہ ہے آٹے سے متعلق جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کرے کہ وہ گندم پسوائے اور آٹے سے اجرت دے
اللہ
تو کفیز تہان کا مسئلہ کہلاتا ہے یہ
اوکے
کفیز چکی کفیز تہان تہان جو ہے اس کو کہتے ہیں آٹا پسنے والے کو اور چکی اور آٹا پسنے والے اس ناموں سے یہ مسئلہ مشہور ہے کفیز تہان کا مسئلہ ہے
اوکے
تو اب چونکہ حدیث پاک میں اس صورت کو منع کیا گیا ہے تو بحیثیت مسلمان ہم اس صورت کو اختیار نہیں کریں گے
الحمدللہ
تو وہ طریقہ کار موجود ہے
جی دوسرے آپشن پر جائیے
آپ جو ہے اجرت دے دیں اسے
صحیح
پیسے دے دیں اجرت کو جو ہے وہ آٹے میں سے نہیں کٹوائیں گے
درست ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اگلے اس کی طرف چلتے ہیں کوئسچن
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے اجرتوں میں اصول ہے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ کوئی چارپائی بنوائی اور اجرت میں اس کو آٹا دے دیا
صحیح
اب یہاں جو آٹے کی حیثیت ہے ایک مال کی ہے اصول یہ ہے کہ جو کام کروایا ہے اسی کام میں سے اجرت نہ ہو
ٹھیک 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 ٹھیک
جو کام کروایا مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی تل لے کر جاتا ہے کہ یا اس کا تیل نکال دو ایک پاؤ تیل رکھ لو اجرت میں
صحیح
تو جو کام کروایا اسی میں سے اجرت نہ جائے
تیل میں اب تیل اجرت میں نہیں دیں گے بلکہ اجرت کے چارجز جو ہے نا
مسئلہ آٹے سے کوئی وہ نہیں ہے تخصیص کہ آٹے میں ہی یہ مسئلہ ہے آٹے کی ایک وہ صورت نکلی ہے کہ جہاں اجرت دینا آٹا جائز ہے اور ایک وہ صورت نکلی ہے جہاں آٹا نہیں ہے کچھ اور کام ہے لیکن وہاں جو میں نے عرض کیا کہ جو کام کروایا ہے اسی میں سے اجرت دی جائے یہ درست نہیں ہے
ٹھیک ہے اچھا اگر کمیٹی نکل آئے تو عمرے پہ جا سکتے ہیں या इंतजार करें
बहुत पूरी... अच्छा सवाल है और बेसिकली सवाल का मतलब ये है कि जिसकी कमेटी निकल आई उसको पैसे मिल गए। मिसाल के तौर पर 2 लाख की कमेटी थी और अभी इसने 20-20 हजार की 2 किस्तें ही भरी थी,
ठीक है,
40 हजार रुपये भरे और 2 लाख रुपए मिल गए।
मिल गए,
अब बकिया रकम उसको भरना है तो मतलब ये मकरूज हो गया। अब इनके पूछने का मकसद ये है कि कर्जे की हालत होते हुए उम्रे पर जा सकता है या नहीं। कर्जे के ताल्लुक से देखें, पहला मसला तो ये है कि बाज वो लोग होते हैं कि जिन्होंने लोगों से पैसे लिए होते हैं,
ठीक,
या माल बेचा होता है उसके पैसे देने होते हैं और उसका टाइम भी गुजर चुका होता है, मतलब लोगों के तकाजे पूरे हो गए, तकाजों का वक्त पूरा हो गया, वो तकाजे कर रहे हैं बार बार और ये बड़े मजे से उम्रे पर जा रहे हैं।
ओके,
ये जो पहलू है ये मुजम्मत का पहलू है,
उसे परवाही नहीं है कि भले लोग मांग रहे मांगते रहे,
हुकूक तल्फी का मामला है, इसके पास मौजूद है, उम्रा एक नफली इबादत है,
सही,
इसके पास तो पैसे मौजूद है, रकम मौजूद है,
जी जी,
तो इसको तो ये चाहिए था कि इस रकम से ये कर्ज अदा करता,
ठीक है।
वहां मुजम्मत बयान की जाती है और उसे क्या करना चाहिए वो बयान कर दिया गया, ये जरा मुख्तलिफ सूरत हाल है।
सही,
बिलाशुबा जो पैसे इसको आए, मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए आ गए और इसने अभी 40 हजार रुपए ही अदा किए थे,
ठीक,
तो ये कर्जे की वो सूरत है जो उर्फन मायूब नहीं समझी जाती है।
ओके,
और कोई मुतालबा भी नहीं है,
ठीक,
इसने हर महीने 20-20 हजार रुपए भरने हैं, उससे पता है मैं आराम से भरता रहूंगा और ये जो बीसी के जरिए से दूसरों के पैसे मतलब के मौसूल हुए, ये कर्जे की वो सूरत नहीं जिसे मायूब समझा जाता हो, जिसे कराहियत पर मुश्तमिल करार दिया जाता हो, वो भी नहीं है। तो जिसकी बीसी निकल आई है वो फौरी तौर पर अगर जाना चाहता है तो उम्रे पर जा सकता है, कोई मुजायका नहीं है,
ठीक है।
जो इनके जहन में तफसील है कर्जे की बुनियाद की वो कुछ और जुदा गाना तफसील है।
क्वेश्चन हम और लेंगे, कॉल दीजिए। जी
हुजूर, मेरा नाम जाकिर हुसैन अत्तारी है, मेरा ताल्लुक पंजाब बहावल नगर से है। मेरा सवाल है, जैसे मकान किराए पे दिया जाता है इसी तरीके से क्या सोना भी, खालिस सोना भी किराए पे दिया जा सकता है? बराए कराम हमारी शरई रहनुमाई फरमा दीजिए।
सोना किराए पे, इसकी सूरत क्या होगी? लेकिन ये मेरे जहन में तो नहीं, शायद जेवरात वगैरह दिए जाते हो किराए पर।
सोने के जेवर अगर कोई किराए पर देता है तो समझ में आता है। और पहले जमाने में सवारियां होती थी, लिबास होते थे, इनको किराए पर दिए जाने की मिसालें किताबों में मौजूद हैं। खुद फिक्र की किताबों में है कि कोई शख्स जो है वो कोई लिबास सिला कर ले आया और उसका मकसूद ये है, खोटी पर टांग दिया कि लोगों को पता चले मां बुदरत के पास इतना अच्छा जो है वो इसके बाद लिबास मौजूद है,
ठीक।
तो वहां एक उसूल के तौर पर ये मसला बयान किया गया कि जिसकी गर्ज इस्तेमाल करना नहीं है, दिखाना मकसूद है, तो किराए में मकासिद भी मद्देनजर होते हैं, ये उसूल बयान किया गया। उसके जिम्मे में यह पता चला कि लिबास भी किराए पर चला करते थे और फुकाह ने उसे जायज रखा,
ठीक।
तो जेवरात की हद तक तो जायज है,
ठीक है,
कि मतलब कि कोई गरीब आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसने अपनी तकरीब को बेहतर बनाने के लिए और अपने अहल वयाल की खुशियों को पूरा करने के लिए आर्जी तौर पर जेवरात लाकर दे दिए, उन्होंने पहन लिए, 2-4 दिन गुजरे, वापस लौटा दिए, किराया अदा कर दिया। तो यहां उन जेवरात का एक मकसद था वो पूरा हुआ।
अच्छा, मुझसे मेरे जहन में इसमें एक सवाल ये आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिश्ते और बातचीत का मामला कोई इनिशिएट होता है और सामने वाले ने पैगाम लेकर आना है, अब हमारी माली हैसियत तो इतनी है नहीं इसकी, अब इसने अपनी माली हैसियत को जरा दिखाने के लिए या करने के लिए अब इसने कोई जेवरात हासिल किए और घर की औरतों को दिए कि भाई आप लोग सारे पहनो ताकि जो सामने वाले हैं उन पर जरा रोक पड़े या उन्हें पता चले कि भाई हमारी माली हैसियत के मुकाबिल ही या तकरीबन इन जैसा ही जो है ना मामला है। तो अब इस सूरत में जो ये मकासिद हैं हासिल करने के,
धोखा दही करता है तो इसका इल्जाम उसके ऊपर है।
ओके,
इस میں جو مقاصد ہیں وہ جائز بھی ہو سکتے ہیں ناجائز بھی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک,
دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ سوال آیا خالص سونے کا.
ہو
تو اچھا زیورات کی بات ہے, ایک مثال ہے کہ اس نے نئی نئی دکان کھولی ہے اور اس کے پاس جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے دکان کھولنے کے لیے,
ٹھیک ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے, صحیح
مقاصد کی بات ہوتی ہے.
جی 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 جی.
لیکن جو خالص سونا ہے مطلب بسکٹ ہے
گلی
کی صورت میں,
ٹھیک ہے,
اس کا کیا استعمال ہوگا؟
یس,
اس کا تو کوئی ایسا استعمال نہیں ہے کہ جو جس کی بنیاد پر اس کو کرایہ پر لیا گیا ہے. تو اصل میں ہوتا یہاں یہ ہوگا, سونا لے لیا 10 گرام,
ٹھیک ہے,
یا 10 تولہ لے لیا مثال کے طور پر, کہ میں تو کرایہ پر لے رہا ہوں سونا مجھے دے دو,
صحیح,
اور آپ کو کرایہ دوں گا میں ہر مہینے. اب اس سونے کا وہ کیا کرے گا؟ وہ اچار ڈالے گا اس کا؟ اچار تو ڈلتا نہیں سونے کا, ٹھیک ہے, یہ کرے گا اس کو بیچے گا.
اوکے,
اس کو بیچ کر پیسے حاصل کرے گا,
ٹھیک ہے,
اپنا جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرے گا. تو کرائے کی جو چیز ہوتی ہے وہ بیچنے کے لیے تو نہیں ہوتی. کرائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس کی جو منفیت ہے جو بینیفٹ ہے وہ حاصل کرنا, ورنہ تو وہ کرائے کی چیز نہیں ہے.
صحیح.
اگر تو کسی نے گاڑی لی ہے تو گاڑی سلامت رہے گی, تو گاڑی کی جو منفیت ہے
وہ بینیفٹ حاصل کرے گا, جانا
آنا کہیں,
ٹھیک ہے,
وہ حاصل کیے جائیں گے,
واپس دی جائے گی,
اور جو اجرت بنتی ہے وہ ان بینیفٹ کے مقابلے میں بنے گی. تو اگر کوئی خود کو ہوشیار دوسروں کو بھولا بھالا سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے. یہ اس کے مقاصد ہیں تو یہ خالصتاً سود ہے.
اللہ,
اور اگر دوسری صورت ہے, اس نے مثال کے طور پہ کوئی ایسا ہی شریف آدمی ہے کہ بس وہ پیسے لٹانے کا شوق ہے, اسے سونا لے کر بند کر دیا تجوری میں اور پھر کرایہ دیا جا رہا ہے, یہ صورت بھی غلط ہے, کیونکہ یہاں عقد فاسد ہوا ہے, کوئی مقاصد نہیں ہے.
صحیح. اچھا صاحب,
نقطہ میں بڑا اہم عرض کرنے لگا
ہوں, جی,
کرایہ جو ہے کیا ہے؟ کرایہ ایک شرعی لین دین کا ایک طریقہ کار ہے نا, ایک شرعی طور پر ایک اصطلاح کا نام کرایہ ہے.
جی جی.
تو اب لوگ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناجائز کاموں پر لیبل لگانا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم تو فلاں کام کر رہے ہیں جو جائز ہے.
مطلب یعنی گویا سور کا نام بکری رکھ رکھ کر جو ہے وہ,
یہ مطلب ہوگا نا,
صحیح,
یہ مطلب ہوگا, یا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دوسروں کو دے رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, بس لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے نام لیتی ہے, یا وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں جو لوگ ہیں وہ غلطی پر ہیں.
جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. آپ نے جو شروع میں واقعہ سنایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا صدقہ, ان کی حلال کمائی سے محبت اور حرام سے نفرت کا صدقہ, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اور سب کو, بالخصوص تاجروں کو, پیشہ وروں کو نصیب فرمائے, اور شریعت مطہرہ کے اصولوں اور ان کے ضوابط, شریعت کے ضوابط کے مطابق اپنے سودے کرنے کروانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں حلال کی برکتیں نصیب فرمائے, حرام کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے. پھر انشاءاللہ عزوجل سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.